بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. یہ باب چل رہا ہے اچھی صحبت اختیار کرنے، اچھے ماحول میں رہنے اور اچھے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے سلسلے میں. اب اس کے جو بھی طریقے ہیں وہ اختیار کرنے چاہئیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم مومن کا ساتھ اختیار کرو. تمہیں جو ساتھ اختیار کرنا ہے، ساتھ رہنا ہے، مصاحبت اختیار کرنی ہے تو مومن کی ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ مومن کا مطلب نام کے مسلمان نہیں، جیسے آج کے مسلمانوں کا حال ہے. نام مسلمانوں کا ہوتا ہے اور کام غیروں کے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ایسے مسلمان کے ساتھ آدمی رہے گا جو نام کا مسلمان، جس کو نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ اسلامی اخلاق کا پتہ، نہ حقوق کا پتہ، غیروں کے ساتھ رہ رہ کر مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کی زندگی غیر اسلامی بن گئی، اسلام سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا. ظاہر ہے اگر ایسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی رہے گا بھی اس کو کیا ملے گا. یہاں پر جو مؤمنہ کہا گیا ہے وہ لفظ بتا رہا ہے کہ ایسا ایمان والا جو واقعتاً ایمان رکھتا ہو، اپنے یقین کے اعتبار سے، دل کے اعتماد کے اعتبار سے، اللہ کے بھروسے کے اعتبار سے، اور پھر اپنی ظاہری زندگی کے اعتبار سے، انفرادی زندگی کے اعتبار سے، اجتماعی زندگی کے اعتبار سے، جو حقیقت میں مومن کہلانے کا مستحق ہے، اس کے ساتھ اگر آدمی وقت گزارے گا. اور مصاحبت کا جو لفظ ہے اس کے معنی تھوڑی دیر جا کے بیٹھ جانا تنہا نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت گزارنا. کہیں آدمی جائے اور مسافہ کر کے چلا جائے واپس، گھنٹے دو گھنٹے رہے صرف اور اس کے بعد مدتوں خبر نہ لے، اس کو مصاحبت نہیں کہتے. مصاحبت کا اطلاق جب ہوتا ہے کہ آدمی کچھ وقت گزارے. تو فرمایا کہ تم مومن کے ساتھ رہو، مومن کے ساتھ وقت گزارو. آدمی جب مومن کے ساتھ رہے گا تو ایمان ملے گا. ایمان کے جو اعمال ہیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں، وہ اعمال، وہ تقاضے زندگی کے اندر آہستہ آہستہ منتقل ہوں گے. یہ صحبت کا فائدہ ہے. آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے ویسی اسی رنگ ڈھنگ میں رنگ جاتا ہے. فرمایا مومن کے ساتھ رہو، اور آگے فرمایا ولا یأکل طعامک الا تقی. یہ بھی اسی سے متعلق بات ہے کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں، تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں. اور وہ جو دعا ہے، آدمی کہیں جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے دعوت میں، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا سکھائی گئی اس میں بھی یہ جز ہے، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. یہ دعا کیوں سکھائی گئی؟ گویا کہ اس کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نیک لوگ جب کھانا کھائیں گے تو نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا. اور وہی بات یہاں ہے، متقی لوگ کھانا کھائیں گے تو متقی لوگوں کا ساتھ ہوگا. اب جب دعوت کی جاتی ہے تو تقوی کو نہیں دیکھا جاتا، اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے. اب تو یہ جو ہو رہے ہیں تماشے، افطار کی دعوتیں ہو رہی، پارٹیاں چل رہی، سیاسی پارٹیاں، وزراء بلائے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے عہدیداران بلائے جا رہے ہیں، ایسے لوگ کہ جن کے آنے سے ہمارا وقار بڑھے، ظاہری طور پر جو جھوٹی عزت ہے اس کے لیے لوگ مر رہے ہیں. کیا اس کا حاصل؟ ہاں اگر کوئی ایک مقصد ہو تو ایک الگ چیز ہے. مقاصد بہت اہم ہوتے ہیں. آدمی جو کام کرتا ہے اگر اس کا مقصد اچھا ہے اور کام بھی ٹھیک ہے تو یقیناً وہ بہت مفید بن جاتا ہے کام، اور اگر کام تو ٹھیک ہے لیکن مقصد اچھا نہیں تو بیکار ہو جاتا. تو یہاں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں، اس کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ جب اچھے لوگ آئیں گے، تقوی والے لوگ آئیں گے تمہارے گھر میں تو ان کا اثر پڑے گا. تمہارے بچے کس کو دیکھیں گے؟ ان متقی لوگوں کو دیکھیں گے یا ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کی گفتگو کا موضوع سوائے دنیا کے اور کچھ نہیں؟ جب وہ بیٹھیں گے تو بس بھائی سلسلہ کیا اسکیمیں چل رہی ہیں، بینکوں میں کیا اسکیمیں چل رہی ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں کہ بینکوں میں کون سی اسکیمیں چلتی ہیں. سود کی اسکیمیں چلتی ہیں، اور سود کیا ہے؟ انتہائی درجے کی غلاظت، انتہائی درجے کی غلاظت، گندگی ہے. اس کی اسکیموں پر گفتگو ہو رہی، اور اگر جائز باتیں بھی ہیں تو بس دنیا ہی کی حد تک ہیں. اور حدیث میں تو آتا ہے اگر کوئی مجلس ایسی ہے کہ اس میں صرف دنیا کی باتیں ہو رہی اور اللہ کا نام نہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، تو مجلس سراپا حسرت. قیامت میں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا گزرا اسی مجلس کا، کیا نتیجہ نکلا. مزہ بہت آتا، بیٹھ گئے دو چار باتیں کرنے، ایران توران کی باتیں شروع ہو گئیں، نہ اللہ کا خیال نہ اللہ کے نبی کا خیال. ایسی مجلسیں تو وبال ہیں. بیٹھے آدمی اللہ کے لیے بیٹھے، اللہ کی بات کرے، اللہ کے نبی کی بات کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی بات کرے، سنتوں کی بات کرے، اس میں بیچ میں دنیا کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، کوئی ایسا حرج نہیں. لیکن کوئی ناجائز بات نہ آئے پھر اس میں غیبت شروع ہو گئی، تہمتیں شروع ہو گئیں، ایسی غیبت تک بات نہیں رہ جاتی، تہمتیں لگائی جاتی ہیں. تو ایسی مجلسیں تو سراپا وبال ہیں، مصیبت ہے. تو جب متقی لوگ ہوں گے تو تقوی کی بات کریں گے، اور جب دنیا دار ہوں گے تو دنیا کی بات کریں گے، مالدار ہوں گے تو مال کی بات کریں گے، عزت والے ہوں گے تو کرسی کی بات کریں گے، الیکشن کی بات کریں گے، اس کے سوا ان کے پاس کوئی موضوع ہی نہیں. تو یہ جو تماشے ہیں، آدمی دعوت کرتا ہے، افطار پارٹیاں کرتا ہے، اور جو یہاں تک کہ ولیمے کی دعوتیں، وہ دعوتیں جن کو سنت بتایا گیا، ان دعوتوں میں بھی اس کا خیال نہیں ہو. اس میں بھی وہ ایسے لوگ بلائے جاتے ہیں جن سے معیار طے ہو، جن سے معیار طے ہو ایسے لوگ بلائے جاتے ہیں. معلوم ہو فلاں صاحب آئے تھے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعوتیں کہ جس میں اغنیا بلائے جائیں، مالدار بلائے جائیں اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، وہ دعوتیں مبارک نہیں، نا مبارک. ولیمے کی دعوت ہے تو نا مبارک، جس میں اغنیا بلائے جائیں، عہدے داران اور وزراء بلائے جائیں، پڑوس میں بیچارہ غریب رکشے چلانے والا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، ایمان والا. تو آدمی جن لوگوں کو بلائے گا، جن کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، روز کا ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے اثرات پڑیں گے. اچھے لوگ ہیں تو اچھے اثرات پڑیں گے، برے لوگ ہیں تو برے اثرات پڑیں گے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے صحبت کا، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کا ساتھ، اور اس کے بہانے تلاش کیے جائیں، اس کے بہانے تلاش کیے جائیں. اور آدمی کے اندر اگر طلب ہوتی ہے، دل سے لگی ہوتی ہے، تو بہانے تلاش کرتا ہے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مخلص دوست تھے نواب نور الحسن خان صاحب، بڑے علماء میں سے تھے، علامہ سید صدیق حسن خان کے فرزند تھے. وہ ایسے محبت کرنے والے تھے مولانا سے، اور ایمان والا تعلق، اللہ والی محبت. کبھی آتے تھے کہتے تھے حکیم صاحب گھر میں فلاں صاحب بیمار ہیں، آپ اگر آ جائیں گے تو بہت اچھا کام ہو جائے گا، دیکھ لیں گے آپ. حکیم صاحب تشریف لے جاتے تھے. تو کبھی کبھی ہوتا تھا کہ وہاں جا کر حکیم صاحب بیٹھے، او خاطر کر رہے ہیں، کوئی دین کی بات چل رہی ہے. آخر میں حکیم صاحب نے کہا کہ آپ تو کسی مریض کو دکھانے کے لیے لائے تھے. تو کہتے تھے حضرت یہ تو بہانہ ہے، آپ تشریف لے آئے، ہمارے گھر میں رونق آ گئی، ایمان کی باتیں ہو گئیں، اور پھر معلوم ذرا نزلہ ہو گیا تھا، ذرا دوا بھی ہو جائے گی، اس کی دکھا دیا اس کو. تو آدمی اگر ایمان کا شوق رکھتا ہے تو وہ بہانے تلاش کرتا ہے، اچھے لوگوں کو بلانا چاہتا ہے، ہمارے گھر میں آئیں گے تو رونق آئے، ایمان آئے گا، ایمان کی باتیں ہوں گی، اس کی برکتیں ہوں گی. اور اگر اس کی طلب کسی اور چیز کی ہوتی ہے تو ویسے لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ ان سے وہ چیزیں حاصل ہوں جس کا وہ طالب ہے. دنیا کی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں وہ ان چکروں میں پڑتا ہے. تو یہ جو صحبت کا مسئلہ ہے بڑا اہم ہے، اللہ والوں کی صحبت، دینداروں کی صحبت، ایمان والوں کی صحبت، اہل تقویٰ کی صحبت، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے آدمی بنتا ہے. اور اس کے آداب بھی ہیں، صحبت کے بھی آداب ہے. آدمی ساتھ رہتا ہے، کس طرح ساتھ رہے؟ اگر آدمی ان آداب کا خیال رکھے گا تو اس کا فائدہ زیادہ پہنچے گا، اور اگر اس کا خیال نہیں ہوگا تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. دو چیزیں ہیں، اللہ والوں کو بلا کے لاتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، ان کا ادب، ان کا احترام، اور پھر محبت. یہ تعلق اور یہ صحبت جب محبت کے ساتھ ہوگی، آدمی ساتھ رہے گا، محبت کے ساتھ رہے گا تو اس کو نفع ہوگا، اور اگر محبت کے ساتھ نہیں رہے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے ٹیلے ہوں، ان پر اللہ کی طرف سے انوار کی بارش ہوتی ہے. اب جو شخص نشیب بن کر جاتا ہے تو اس کو تو اس بارش کا حصہ ملتا ہے، اور جو طرفوں کا ٹیلا بن کے خود جاتا ہے، خود اس کو بڑائی کا احساس، جائزہ لینے جاتا ہے، ناقدانہ مزاج لے کر جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں، زندگی گزار دیں اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں. فائدہ جب ہی ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس رہ کر کی صحبت سے، کہ جب آدمی محبت کے ساتھ رہے، آدمی طلب کے ساتھ رہے. جب طلب اور محبت نہیں ہے تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا پوری زندگی گزار دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ اس نے ایک دیوار کھڑی کر دی بیچ میں. کوئی کتنا ہی قریب ہو لیکن اگر بیچ میں دیوار کھڑی ہے، اس سے اس کو کیا حاصل ہو؟ جب تک دل سے دل کا تعلق نہیں ہوگا، اس کو کنیکشن کہتے ہیں، اس وقت تک کرنٹ کہاں سے آئے گا؟ آدمی کو جوڑنا پڑتا ہے، تار کو تار سے کنیکشن آ جاتا ہے، لائن آ جاتی ہے، کرنٹ، سارے بلب روشن ہو جاتے ہیں، اے سی بھی چل جاتا ہے. اور اگر کہیں پر شارٹ ہو گیا تار، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کچھ اس کو حاصل نہیں. تو یہ آداب میں سے ہے کہ آدمی رہے تو محبت اور عظمت کے ساتھ رہے، اس کو نفع ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ اندھا بہرائی بن جائے، غیر شرعی کوئی بات اس سے کہی جا رہی ہے تو بھی نہ سوچے اس پہ عمل شروع کر دے کہ ہم تو حضرت کے ہاں ہیں، حضرت نے فرما دیا بس، ختم قصہ. ایسا کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اصل ہے، یہ تو بنیاد ہے. اطاعت جب ہی ہوگی کہ جب حکم دیا جائے شریعت کے مطابق، کوئی بات خلاف سنت نہ کہی جائے. اور ظاہر ہے کہ آدمی کہیں جاتا ہے ساتھ رہنے کے لیے تو اس کو بھی سوچ سمجھ کر جانا چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چمتکار کے چکر میں نہ پڑے، فلاں نے بڑی کرامت دکھا دی، وہ ہوا میں اڑنے لگے. میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ ظاہری طور پر جو دینداریاں نظر آتی ہیں اس کا بھی کوئی زیادہ اعتبار نہیں ہوتا. یہ دیکھنا چاہیے کہ مزاج اس کا سنت کے مطابق ڈھل گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا اس نے پوری طرح اس راستے کو اختیار کر لیا اور اس کی زندگی میں شریعت سے سر منہ انحراف نہیں, اس کا دل سچا, اس کی زبان سچی, اس کا ظاہر اور باطن یکساں جب سمجھ لے پھر آدمی وہاں جا کر رہے, پھر محبت و عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ رہے تو اس کو نہ پاؤ, یہ آداب میں سے. اور اسی طرح آدمی ایک مجمع ہوتا ہے, ایمان والے جمع ہوتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ ایک چراغ ہے تو تھوڑی روشنی, اور اگر 100 چراغ ہیں تو ان 100 چراغوں کی بڑی روشنی ہوتی ہے. ایک کہیں چاند چمک رہا ہے, کہیں سورج نکلا ہوا ہے, ظاہر سورج سورج ہے, چاند چاند ہے, بڑی سی لائٹ آپ نے کمرے میں جلا دی, کمرہ روشن. ایک چراغ جلایا تو تھوڑی روشنی, لیکن جب آپ نے 50 اور 100 چراغ جلا دیے تو اس کی روشنی ایک بلب سے بھی زیادہ ہو جائے گی. تو ایمان والے جب جمع ہوتے ہیں اور اچھے ماحول میں جمع ہوتے ہیں, اچھے مقصد کو لے کر جمع ہوتے ہیں, تو یہ مجلسیں اور یہ اجتماع بھی کوئی معمولی نہیں, اس کے بڑے فوائد ہیں, حدیث میں بڑی فضیلتیں ہیں, لیکن اس کے بھی آداب. آدمی جب ایسے اجتماعی نظام میں رہے تو جب تک ان آداب کا خیال وہ نہیں رکھے گا اس کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. یا ظاہر ہے جب اجتماعی نظام میں رہے گا ہر مزاج کے لوگ, ہر طرح کے لوگ رہیں گے, اپنے اپنے ان کے تقاضے, اپنی اپنی ضروریات سب پر لازم ہے تمام رہنے والوں پر, سب سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ وہ دوسرے کا خیال رکھے, وہ دوسرے کا خیال رکھے, اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, سب سے کم درجہ یہ. اگر وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور تکلیف پہنچانے کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. نمازوں میں آدمی کھڑا ہوتا ہے, لیٹنے کے لیے اس کو جگہ چاہیے, اس میں کوئی بھی ایسی صورت پیش نہ آئے کہ پھر جھگڑے کی بات کھڑی ہو جائے, میری جگہ وہ تیری جگہ. تھوڑا ایثار سے کام لینا چاہیے. اب بول تو یہ جس کی جگہ ہے وہ ہے اپنی جگہ پر, کوئی دوسرا آ رہا ہے تو وہ اس کو وہاں پہ ہٹانے کی کوشش نہ کرے. پہلے سے اس جگہ پہ رہ رہا ہے, اس کی جگہ ہے, اس کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے. البتہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کمزور آ گیا, کوئی بوڑھا آ گیا, ضرورت مند آ گیا, بھائی تھوڑی سی جگہ کشادہ کر لو, اس کو جگہ دے دو. ایثار ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اوپر لے جاتی ہے, توازو ایسی چیز ہے جو انسان کو بلندی عطا کرتی ہے, ظاہری اعتبار سے بھی اور اندرون میں بھی آدمی دل کے اندر محسوس کرے ہم کتنا فائدہ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, بعض مرتبہ ہم خیال نہیں کرتے اور نقصان اٹھاتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, چونکہ مجمع نیا بھی ہے, باتھ روم جاتے ہیں صفائی کا اہتمام نہیں, جس طرح پانی ڈالنا چاہیے پانی نہیں ڈالتے, نتیجہ یہ کہ دوسرا جانے والا اس کی وجہ سے تکلیف اٹھاتا ہے, اس کو محسوس ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی, تکلیف کا ذریعہ کون بنے. سوچنے کی چیز ہے, ہم ذریعہ بنے تکلیف پہنچانے کے تو اس کا ہمیں گناہ ہوگا. ہم آئے تو اس مجمع میں اس لیے تاکہ ہمیں کچھ ملے, لیکن ہم وہ کام کر کے جائیں کہ گویا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں, تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے. ایسے ہی وہ چیزیں جو سب کے استعمال کی ہیں, ایک جگہ پر رکھی گئی ہیں, ان کو وہاں سے اٹھا کے گئے اور رکھ دیا, اب کوئی بھی آئے اس کو تکلیف ہو رہی, یہ مناسب نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ کیا تھا, لکھا ہے کہ ایسی مشترک چیزوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا یہ ایزا پہنچانے کے مترادف ہے, اور ایزا پہنچانا حرام ہے, اس کو کوئی حرام نہیں کہتا, لیکن کم از کم درجہ یہ ہے کہ انتہائی نامناسب بات, اور ایزا پہنچ رہی ہے تو یقیناً پھر یہ حرام کے درجے میں یہ بات پہنچ جاتی. کوئی کام ہمارا ایسا نہ ہو جس سے دوسروں کو تکلیف, کھجور کھا کے گٹھی پھینک دی. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے اللہ کے گھر کا. ہم یہاں اپنے گھر میں نہیں, ہم یہاں اللہ کے گھر میں. کوئی بہت بڑے دنیا میں عہدے والا ہو, عزت والا ہو, اس کے ہم گھر جاتے ہیں تو ذرا احتیاط کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ بھئی ان کو تکلیف ہو جائے, ان کو برا لگ جائے گا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا, ہمیں پروموشن ہونا, یہ افسر ہے ہمارے, اگر ان کو ہم نے تکلیف پہنچا دی تو ہمیں تو پروموشن ہمارا رک جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا بھی پروموشن ہوتا ہے, ہم کو بھی ایمانی ترقی ملتی ہے, دینی ترقی ملتی ہے. لیکن یہ ترقی کیسے ملے گی, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہیں توہین کر رہے, بے ادبی کر رہے, گستاخی کر رہے, کہاں سے پروموشن ہوگا, ہم تو نیچے اتارے جائیں. اللہ کے گھر کا احترام ہونا چاہیے, یہاں آدمی رہتا ہے تو اس کا خیال رکھا جائے کہ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں, اللہ کے گھر میں. سوتے وقت اس کا خیال, جب بھی آدمی لیٹے سونے کے لیے کوئی چادر بچھا کر لیٹے تاکہ اس کی گندگی سے مسجد گندی نہ ہو, اگر گندی ہوگی تو اس کو وبال ہوگا. چادر بچھا کر لیٹا, غفلت کی نیند نہیں ہونی چاہیے. کچھ تو سوچے آدمی کہ اللہ کے گھر میں ہے, ذکر کرتے کرتے آدمی سو جائے, اللہ کی یاد میں سو جائے, باتیں کرتے کرتے نہ سو جائے, دماغ کہیں لگا ہے, زبان پر ایران توران کی باتیں ہو رہی ہیں, سو گئے. پھر کیا ہی اعتکاف کا سونا عبادت. یقیناً عبادت, آدمی اعتکاف کی نیت سے ہے تو سونا بھی عبادت ہے, لیکن کچھ تو لحاظ ہو, کچھ تو اس کا دل کے اندر اس کا خیال ہونا چاہیے. مسجد کے ماحول میں ہم ہیں, مسجد کی صفائی کا خیال رکھا جائے, کوئی گندی چیز ڈال نہ دی جائے, بلکہ کہیں پر کوئی تنکا, کوئی کاغذ کا ٹکڑا نظر آئے تو آدمی اٹھا لے اس کو کہ اللہ کا گھر ہے, ہم اس کو گندا نہیں ہو رہے. صفیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, آدمی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو ذرا ہر شخص اس کا خیال رکھے کہ صفوں کو سیدھا کر لو, لگے کہ یہاں ہم اہتمام کر رہے ہیں مسجد کا, تو پھر اس سے ہم کو بڑا فائدہ ہوگا, اللہ ہم سے راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی بہت نوازتے ہیں جو لوگ اللہ کے گھروں کا خیال کرتے ہیں, اللہ کے گھروں کو صاف کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کئی واقعات ایسے ہیں, حضرت نے اہتمام کیا, پرانی مسجد تھی, اوپر بیٹ تھی کووں کی, برسوں سے, شاید 100 سال سے کوئی اوپر نہیں چڑھا, کوئی سیڑھی بھی نہیں تھی, حضرت خود گئے اور کھرچ کھرچ کر اس کو صاف کیا. لوگوں نے کہا بھی, فرمایا نے میں خود کروں گا, یہ اللہ کا گھر ہے, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آدمی بندگی کی شان کے ساتھ, اس کے خیال اور استحضار کے ساتھ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھے, اہتمام اور عظمت کے ساتھ یہاں پر رہے, یہ کام اس کا, یہ اندر کا یہ خیال خود اس کی انشاءاللہ ترقی کا راستہ ہے. اور اگر اس کے خلاف کرے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا. تو گٹھلی اٹھائی مسجد میں پھینک, کھانے پینے میں بھی اس کا خیال رہے. اگر تلویح سے مسجد ہو جائے تو صفائی فوری طور پر کرنی چاہیے, خود کرنی چاہیے, ہم سے ہی غلطی ہوئی ہم صاف کریں تاکہ اس کا وبال ہم پر نہ ہو. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں کے قیام میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ہمارے بہت سے بھائی ہیں, سنجے کا تقاضا ہوا, باہر نکلے, جس کی چپل ملی پہن کے چلے گئے, اب بیچارہ وہ نکلا تو اپنی چپل تلاش کر رہا, آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی. کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں, درست نہیں. کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں. ایک لکڑی بھی آپ چھوٹی سی مسواک بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے. آپ نے کسی کی چادر اوڑھ لی, لیٹ گئے, کسی کی تکیہ رکھ لی, چپل پہن کے میں نے عرض کیا چلے گئے سنجا کرنے, یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس سے ہمیں یہاں کے قیام میں بڑا نقصان. ہم یہاں فائدہ اٹھانے کے لیے, ہم سب کہنے والا سننے والے اپنی اصلاح کے لیے یہاں بیٹھے. اعتکاف تو اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کے در پہ پڑ گئے آ کے کہ اللہ تجھ سے لے کر جانا, لیکن آداب بندگی کے ساتھ انشاءاللہ جب قیام ہوگا تو ہمیں صحیح بندگی حاصل ہو, ایسی بندگی جسے اللہ راضی ہوتا. اور پھر انتظامی بات تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ اپنے سامان کی حفاظت کرو, چور کو دعوت مت دو, کوئی چیز ایسی مت کھول کے رکھو کہ وہ جو چوری کی نیت سے یہاں پر آیا ہے اس کو موقع مل جائے. آپ کے لیے بھی مصیبت, انتظام کرنے والوں کے لیے بھی مصیبت, سننے والا سنے گا اس پہ طبیعت پہ اثر پڑے گا کہ فلاں کا موبائل چوری ہو گیا, فلاں کی فلاں چیز چلی. لیکن اس میں ہم دعوت دیتے ہیں, میں نے عرض کیا کہ موبائل لگا دیا اور اس کے بعد کہیں چل دیے چارجنگ پہ لگا ہوا, اور کوئی تاک میں ہے کہ مولوی صاحب فلاں صاحب لگا کے گئے ہیں, ابھی تو استنجے کے لیے گئے ہیں. کبھی کبھی دو دو آتے ہیں, ایک نگرانی کرتا ہے, ابھی ہے نہیں, دیکھو وہاں گئے ہیں, اور اس نے چپکے سے نکال لیا. اس کو معلوم ہے کہ جیب میں پیسے رکھے ہیں, آپ نے کرتا لٹکا دیا اوپر کھوٹی میں یا کیل میں اور آرام سے سو گئے. اب وہ جانتا ہے, اس نے آگے چپکے سے جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے لے گیا. کوئی طریقہ ایسا آپ اختیار نہ کرو کہ آپ کا بھی نقصان ہو اور یہاں ہم لوگوں کو بھی تکلیف پہنچے کہ مہمان کو صدمہ ہوا, اس کو نقصان ہو گیا, کوئی چیز اس کی چوری ہو گئی. اور موبائل کے بارے میں تو بار بار کہا جا رہا ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے اس وقت مسجد میں موبائل کی؟ کتنے قرآن مجید رکھے ہیں, قرآن مجید میں پڑھو, موبائل میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرے یہ کہ اب اللہ کے لیے یہاں لو لگا کر پڑھے ہیں, دماغ کو بھی یکسو کرنا ہے, اپنے اعمال کو بھی یکسو کرنا ہے, سچی بندگی کے لیے آئے. اب پھر موبائل کے چکر میں پڑے ہوئے, بیوی یاد آ رہی ہے اور بیٹا یاد آ رہا ہے, فلاں یاد آ رہا ہے. حق ہے, ٹھیک ہے, دن میں ایک دفعہ خیریت بتا دو, کھولو اس کو, خیریت بتا دو, چپکے سے پھر سامان میں کہیں ڈال دو, لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ موبائل گھنٹی بج رہی ادھر ادھر کی. اور ایسے لوگ تو انتہائی محروم ہیں جو موبائل میں یہاں بیٹھ کر گیم کھیلیں، کرسیوں پہ بیٹھ کر تفریح کریں، انتہائی محرومی کی بات. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بعض مرتبہ الٹی ہو جائیں گی. ہم یہاں پر اس لیے نہیں آئے، اس لیے یہ گویا کہ ایک صحبت ہے، اچھے لوگ جمع، کتنے اس میں اللہ والے ہوں گے، ایمان والے ایسے بندے کہ جن کے پاس بیٹھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوگا. لیکن اگر ہم نے آداب کا خیال نہ کیا تو کوئی ہم کو فائدہ نہیں ہوگا. ایک گویا کہ دیوار حائل ہو جائے گی، وہ روشنی ہمارے دل تک نہیں پہنچ سکتی. تو اس لیے ان آداب کا بھی خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اپنے بھائیوں کا خیال رکھو، کسی کو تکلیف نہ ہو، بوڑھوں کا بھی خیال، تلاوت میں بھی اس کا خیال. اب بے وقت ایسی جگہ بیٹھ کر تلاوت مت کرو، سونے کا وقت ہے لوگوں کا، اب آدمی زور زور سے وہاں بیٹھ کر تلاوت کرے وہ مناسب نہیں. یہ بیچ کا حصہ اسی لیے ہے، یہ 24 گھنٹے اسی لیے ہے. یہاں رات بھر لائٹ جلتی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ، تلاوت بھی کرتے ہیں. یہ تو اسی لیے آدمی زور سے تلاوت کر رہا ہے، نماز بھی ہو رہی، یہاں سونے کا نظام نہیں. سونا ہے دائیں بائیں جاؤ سو جاؤ. لیکن جہاں لوگ سو رہے ہیں، بعض بیمار ہو سکتا ہے، ہوں بوڑھے ہوں، تو ان کو پریشان بھی نہ کیا جائے. لیکن سونے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سونا بھی تماشا، تو ہم سونے کے لیے آئے یہاں، یقیناً سونا بھی عبادت ہے، لیکن ہم تو اپنے اوپر ذرا سا محنت کر کے اپنے آپ کو ایک نظام پر لانے کے لیے لائے، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے. اس کے لیے کچھ تو مجاہدے کی ضرورت ہے، کچھ تو نفس کے خلاف کرنے کی ضرورت. جب جی چاہا سو گئے، اور سونے کا کوئی وقت ہی نہیں. کوئی دیکھا تو عصر کے بعد سو رہا، یا عصر کے بعد سونے کا کیا تک ہے؟ ایک اچھا وقت ہے تلاوت کا، ذکر و دعا کا، اس کو آدمی ضائع کر رہا ہے. اور مجھے تعجب ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہو سو رہے ہیں. آپ کو اٹھایا گیا سحری کے لیے، آپ نے سحری کر لی، اب آدھا گھنٹہ اگر باقی رہ گیا تو متوجہ اللہ ہو کر بیٹھ جاؤ، اگر تم سے نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے، ورنہ تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر 2-4 رکعت پڑھ لو، 8 رکعت پڑھ لو، 12 رکعت پڑھ لو، اللہ سے مانگو. اس لیے یہاں بیٹھے ہیں. اب پھر اس وقت بھی سو رہا ہے، پھر اٹھایا جا رہا ہے، اٹھ جاؤ بھائی، اٹھ جاؤ، اذان ہو گئی. یہ کوئی طریقہ نہیں. رات میں سونا ٹھیک ہے، کوئی بےچارہ تھکا ماندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. آپ کا معمول پوری رات جاگنے کا نہیں تھا، عام طور پر پورے سال کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، کبھی ہوتا تھا، ہوتا ہوگا کبھی کوئی خاص ضرورت کے تحت، لیکن معمول آخری عشرے کا رمضان مبارک میں یہ تھا کہ آپ خود جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. برکتیں نازل ہو رہی، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، تم سو رہے ہو. تو جہاں تک ہو سکے جو جوان لوگ ہیں اور بوڑھے بھی جو کر سکتے ہیں، کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ رات بھر جاگیں، جو ان کو آرام کرنا ہے تھوڑا سا آرام بھی کر لیں، لیکن بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں رات میں، یہ تو انتہائی محرومی کی بات. یہ رات تو لینے کے لیے اللہ میاں کھڑے ہیں، لے لو، دیکھو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور ہم دوسری طرف رخ کیے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. اس کا دنیا میں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی آپ کو انعام دینے کے لیے آئے اور آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ دوسرے سے باتیں کریں، کوئی بڑا عہدے والا ہو، بڑی عزت والا ہو؟ اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ ساری عزتیں اللہ کی ہیں، اور عزت اگر کسی کو ملتی ہے تو اللہ کے دینے سے ملتی ہے. وہ اعلان کر رہا ہے، کوئی ہے لینے والا جس کو میں دوں، کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں اس کی ضرورت پوری کروں، کوئی ہے مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں، اور ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں یا سونے میں ایسے لگے ہیں کہ سوتے ہی چلے جا رہے ہیں. اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. آرام کیجئے لیکن بے وقت مت سوئیے. اب آپ درس کے لیے اٹھے، درس ہو گیا، اس کا پھر سو گئے جا کے، بھائی کتنا سو گئے؟ رات میں سو لیے، فجر بعد فوراً سو گئے، 10 بجے تک سو لیے. اگر کوئی فجر بعد لیٹ گیا، سو گیا فوراً، اور 10 بجے تک سو گیا تو بہت سو گیا، اس کے بعد کتنا سوئے گا؟ 5 گھنٹے ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ظہر بعد بھی آپ سو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ تھوڑا پڑھ لیجئے، ظہر بعد پھر سو جائیے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ. بس یہ سونا میرے خیال میں تو بہت کافی ہے. رات تھوڑا 1-2 گھنٹے رات کا سونا، اگر سو گئے 2 گھنٹے، اور اس کے بعد فجر بعد آپ سوئے، 10 بجے تک سوتے رہے، ظہر بعد سو لیے، عصر تک سو لیے، اب اس کے بعد پھر سونا، عصر بعد سونا، مغرب بعد سونا، اور پھر اس کے بعد فجر کی اس میں سحری کھا لی، اس کے بعد پھر سونا. یہ تو بیکار کی بات ہے، اور یہ بڑے حرج کی بات ہے، نقصان کی بات ہے. اس لیے اس میں بھی اعتدال پیدا کرنا چاہیے. ہمارے نوجوان ہیں، بچے بعض ہیں، اب بیچارے سمجھتے ہی نہیں. میں تو عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، بہت چھوٹے بچے نا سمجھ بچوں کو تو آنا ہی نہیں چاہیے، بھائی اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. وہ لوگ آئیں جو ایک طلب لے کر آئیں، ایک شوق لے کر آئیں، ان کو کچھ حاصل ہو. اور اس کا نقصان یہ ہے جو طلب کے ساتھ نہیں آتا، ایسے ہی پڑا رہتا ہے، دوسروں پر اس کا رنگ چڑھتا ہے، اسی ہم لوگ سب کچے لوگ ہیں, ہمارے اندر کوئی پکا ایمان تو آیا نہیں. اور ظاہر ہے جب کچا آدمی ہوتا ہے تو دوسری چیز کا بہت جلدی اثر پڑتا ہے. آپ کسی کپڑے کو رنگ دیجئے کچے رنگ میں اور دھوپ میں ڈالیے, وہ سارا رنگ اتر جائے گا. ہم بڑی امیدوں کے ساتھ آئے اور خوب یقین لے کر آئے کچھ کرنا, لیکن بغل میں ایک ایسا مل گیا جو بس سوتے ہی رہتا, اب اس کے سونے کا اثر ہمارے اوپر پڑ رہا, تو اس سے ماحول بھی خراب ہوتا ہے, دوسروں پر اس کو اثر پڑتا ہے, اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو یہ نوجوان جو آئے ہیں اب آ گئے, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں, سونے میں بھی احتیاط کے ساتھ سوئیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور یہ چند جو آداب ضروری عرض کیے گئے, انشاءاللہ اگر اس کا خیال رہے گا تو ہم کو یہاں کا ایک جو ایک اجتماعی نظام ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ, ایمان والوں کا ساتھ ہے, سب ایمان والے روزہ رکھ رہے, ایمان کے ساتھ آئے, ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آئے, اس کی عادت بنانے کے لیے آئے, انشاءاللہ یہ ایک دوسرے کا جو ساتھ ہے یہ ساتھ بھی فائدہ پہنچائے گا, ایک دوسرے کا ساتھ بھی فائدہ پہنچائے گا. چراغ سے چراغ جل رہے ہیں, بہت سے چراغ ماشاءاللہ, تو ان چراغوں کی جو روشنی ہے اس کی تیزی نظر آ رہی, انشاءاللہ اس سے دل روشن ہوں گے, لیکن اس کے لیے ان آداب کی ضرورت ہے. ان کا انشاءاللہ خیال رکھا جائے گا تو فائدہ ہوگا. اذانیں ہو رہی ہیں تو اذان سے پہلے اٹھنے کی کوشش کریں, اذان ہوتے ہی تو فوراً اٹھ جانا چاہیے, اذان کے بعد سونے کا کوئی تک ہی نہیں, اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا. روایتوں میں بعض جگہ تو آتا بھی ہے ایسے وقت میں سونا کہ نماز خطرے میں پڑ جائے, اس کی اجازت بھی نہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. انشاءاللہ اگر ان چیزوں کے ساتھ ہم رہیں گے, ان آداب کے ساتھ, تو ہم کو سب کو فائدہ پہنچے گا, اور جو نظام ہوتا ہے اس کی بھی تھوڑی پابندی مناسب ہوتی ہے تاکہ نظام صحیح چلے. سحری کے وقت سحری کر لی گئی, افطار کے وقت افطار ہو گیا, اور انشاءاللہ پھر اپنے کاموں میں لگ گئے, عبادت میں لگ گئے, ذکر میں لگ گئے, اور باتوں سے جہاں تک ممکن ہو احتیاط کی جائے. دینی مجلسیں, دینی مذاکرے ٹھیک ہیں, لیکن دو دو چار چار بیٹھ گئے اور دین کے نام پر دو منٹ تو دین کی بات ہوئی اور پھر غیبت شروع ہو گئی, ادھر ادھر کی باتیں, تو یہ ہمارے لیے بہت نامناسب شکل ہو جاتی ہے. ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. درس انشاءاللہ کل سے ٹھیک 10:30 بجے سے ہی ہوا کرے گا.